الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن غير منقسم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسلامی مہینوں میں صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اور اللہ رب العالمین جل و علا کی رحمتوں کا منب اور سرچشمہ بنے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے، اور چاند کی چند تاریخیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں آج کے اس درس قرآن میں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اس کائنات کے نظام کو جہاں پر دو چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک اس کا ظاہری نظام ہے، ایک اس کا باطنی نظام ہے، اسی طرح ایک اس کا سفلی نظام ہے، ایک اس کا علوی نظام ہے، اور اسی طرح ایک اس کے خیر کا نظام ہے، ایک اس کے شر کا نظام ہے، اور اسی طرح ایک اس کی جانب سے سعادت کا نظام ہے اور نفع اور مفید چیزوں کا نظام ہے، اور ایک طرف ضرر اور نقصان کا نظام ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ اور اس عالم کی تمام تر صورت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور اسی پر یہ نظام کائنات اور نظم زندگی ہماری استوار ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قدر خیری و شرری من اللہ تعالی، کہ ہر شے کا خالق اللہ رب العالمین جل وعلا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ ہر شے کی تخلیق خلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود فرماتا ہے۔ اسی طرح چاہے وہ خیر سے متعلق ہو یا شر سے متعلق ہو، لیکن ادباً یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ خیر اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین خود یہ چاہتا ہے کہ خیر کا فروغ ہو اور لوگ مجھ سے خیر ہی کا مطالبہ کریں۔ انسان کو ان کی نیتوں کی، ان کی طبیعتوں کی، اور ان کے ارادوں کی، اور ان کے معاملات کی کچھ حد تک اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ ان کے ارادوں پر، ان کی نیتوں پر اور ان کے اختیارات پر عمل مرتب ہوتے ہیں۔ نیت انسان کرتا ہے، تخلیق اللہ رب العالمین جل وعلا اس امر کی فرماتا ہے۔ اگر وہ خیر کی نیت کرتا ہے تو خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر اس کے لیے پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اعوذ باللہ اگر وہ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر شر کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خیر اور شر، ان دونوں کی تخلیق مشیت کے اعتبار سے ہے، لیکن رضائے الہی کیا ہے کہ خیر کو طلب کیا جائے۔ شر کو طلب کرنا اور شر کے امور کا ارتکاب کرنا، یہ شر سے قریب ہونا، یہ رضا الہی نہیں لیکن مشیت الہی ضرور ہے کہ ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. لیکن انسان اس لیے آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ مشیت ہوتی ہے، کوئی رضا ہوتی ہے. رضا وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ کام ہے. اب چاہے رضا ہو کے کام ہو یا اس کی ناراضگی کے کام ہو، سب چیزوں کا خالق وہ ہے، لیکن اس کا ارادہ انسان خود کرتا ہے، اس چیز کو طلب انسان خود کرتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اختیار انسان خود رکھتا ہے. جس چیز کو طلب کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. اسی طرح جیسے قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ وما اصابکم من مصیبت، یہ جو تمہیں پریشانی اور مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے، یہ تم نے خود اپنے لیے برائیاں سرمول لی ہیں اپنی بدعملیوں کی صورت میں، اور اپنی باطنی طبیعت کے اندر جن چیزوں کے تم خگر اور دلدادہ اور جن چیزوں کا تم ارادہ کرتے ہو وہ بری چیزیں ہیں. اور پھر جب وہ بری چیزیں اپنے سامنے تمہارے سر پر ناچتی ہے اور سر پر چڑھ جاتی ہے اور تمہارے سامنے وہ سر چڑھ کر ایک اپنا ایک ہنگامہ دکھاتی ہے، تم پریشان ہو جاتی ہو، تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو تم پر مسلط نہیں کر رہا، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. ویعفو عن کثیر، یہ تو شکر کرو خدا کا کہ تمہاری بدعملیوں پر تو اس سے بڑا عذاب تم پر آنا چاہیے، لیکن ویعفو عن کثیر، ان چھوٹی سی چیزوں کو تم اپنی بدعملیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو، تو ویعفو عن کثیر اس کے مقابلے میں پہاڑوں سے بھی بڑا جو تمہارا گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے وہ تو اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن تھوڑی بہت جنبش تمہارے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ تمہیں احساس جرم ہو اور تمہیں پتا چلے کہ تم نے کیا ارتکاب کیا. یہ ایک فلسفہ ہے، اس کو تھوڑا سے ہم آگے لے کر چلتے ہیں جب یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ، جیسے تخلیق اللہ کی ہے تو یہ عالم اسباب ہے، یعنی جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جناب کاز اینڈ فیکٹ، کہ اسباب ہے اور ایک اس میں تاثیر کا سلسلہ ہے. تو یہ عالم اسباب ہے، اللہ رب العالمین ہی ہر شے کا خالق و مالک ہے، لیکن ان اسباب میں، ان بنائے ہوئے کاز میں، ان اسباب میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. نفع کے اللہ نے الگ اسباب بنائے ہیں، ضرر کے اللہ نے الگ اسباب بنائے. مثال کے طور پر بادل کو نفع کا اسباب بنایا کہ جس سے بارش نازل ہوتی ہے، ہوا کو اللہ رب العالمین نے تسکین اور نفع کا ایک سبب بنایا ہے، اناج کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک نفع کا سبب بنایا ہے، آگ کو، زہر کو، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ضرر کا سبب بنایا ہے. تو جو ضرر کے اسباب ہیں وہ بھی واضح ہو چکے ہیں اور جو خیر کے اسباب ہیں وہ بھی واضح ہو چکے ہیں. اب جس کو ضرر کہا گیا ہے اس سے بچنا یہ توحید کے خلاف نہیں، اور جسے نفع کا سبب بنایا گیا ہے اس سے نفع حاصل کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. لیکن وہ ذرائع جو ضرر کے لیے نہیں ہے لیکن بندہ خود ساختہ اپنے توہمات سے اور اپنے زوم میں اس کے لیے ایک تخیل بنا دیتا ہے کہ جناب اس چیز سے مجھے نقصان پہنچے گا، تو اس کو شریعت مطہرہ یقیناً اخلاق سے متصادم سمجھ کر اس چیز کو رد کرتا ہے. جس طرح کہ ایک بہت بدترین صورت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جناب کالی بلی آگے سے گزر جاتی ہے تو جناب یہ نحوست ہے. نحوستوں کے اسباب ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی طرف سے جن کو نحوستوں کا سبب سمجھ لیا ہے اس کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتا. اس کو اسباب و تاثیر کا سلسلہ نہیں کہا جاتا، اس کو توہمات کہا جاتے ہیں. اور توہمات اپنی جانب سے کسی چیز سے خائف ہو جانا اور ڈر کر اس چیز سے اجتناب کرنا، تو یہ انسان کی ایک نفسیاتی پسپائی بھی ہوتی ہے اور اس سے کئی امور جو اس کے اعتقادی اور نظریاتی جو ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں، وہ اس سے خراب ہوتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب کی سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ نفع کے اسباب ہیں اور کچھ زہر کے اسباب ہیں. کوئی شخص اگر زہر سے بچے گا تو اس کو توحید کے خلاف نہیں کہا جائے گا. کوئی شخص اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے سے بچائے گا کہ نہیں اگر ہاتھ ڈال دوں گا آگ کے اندر تو آگ جو ہے میرے ہاتھ کو جلا دے گی، تو اسے خلاف شریعت نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ سمجھے گا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے یا اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یا منگل کا دن منحوس ہے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یا جناب من آگے سے کوئی کالی بلی گزر جائے تو یہ منحوس ہے، یا بندے کی الٹی آنکھ یا سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے اس میں کوئی مطلب ہے، تو شریعت اس کو تو رد کر دے گی اور اس کو قبول نہیں کرے گی.
کیونکہ اس کی اصل شریعت مطہرہ میں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو نحوست کا سبب نہیں بنایا گیا، ان چیزوں کو ضرر کا سبب نہیں بنایا گیا. ضرر کا سبب جن چیزوں کو بنایا گیا ہے وہ آگ ہے، زہر ہے، یہ اور چیزیں جو حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں. تو یہ اس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اور یہ نظریہ ہے جس کے تناظر میں ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا یہ خاص طور پر کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس کا ذکر حدیث پاک میں نہیں آیا اور اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کی کسی آیات میں نہیں آیا. اور ائمہ تفاسیر اور ائمہ حدیث نے قرآن کریم فرقان حمید اور خاص اس توہمات اور نفع بخش چیزوں کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، دوران ایکسپلینیشن اس کو سمجھاتے ہوئے کبھی اس کی یہ شک نہیں بیان فرمائی ہے. یہ ضرور کہا ہے کہ آگ جلائے گی اور یہ ضرور کہا ہے کہ زہر سے بندے کو موت آ سکتی ہے. جس طرح دوائی کو اللہ رب العالمین نے صحت کے لیے سبب بنایا ہے، اس طرح آگ اور زہر کو موت کے لیے سبب بنایا ہے. تو یہ تو اسباب ہے، لیکن سفر کا مہینہ ضرر پہنچائے یہ اس کا سبب نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی اپنے وہم و خیالات کے اندر اس چیز کو بنا دیا ہے جس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اثر نہیں ہے. تو سفر کے مہینوں میں شادی بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. اگر کالی بلی آگے سنا گزرے تو آپ کی مرضی تھی کہ اس گلی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب گزر گئی تو آپ جائیں. اس لیے جائیں تاکہ وہ اعتقادی پختگی رہے، اور یہ جو ایک باطل نفس مسئلہ جو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں شیطانی وسوسوں کے ہماری طرف سے آ جاتا ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے. جس طرح کہ وضو کے اندر ایک شخص منہ دھو لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، آزا سب کچھ دھو لیتا ہے، اور پھر شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب تیرا جسم نہیں دھویا گیا، تو نے اپنے آزائے وضو کو صحیح نہیں دھویا. تو اگر آپ اس وقت اس کے مشورے کو اخذ کریں گے تو یہ طول پکڑ جائے گا. اس لیے علماء نے اس کا ایک ہلکا سا ایک ہیلا لکھا ہے، فرمایا کہ کبھی وضو کے اندر ایسے خلل آ جائے تو پھر اپنا بایاں پاؤں دھو لے، تو یوں وہ یعنی بایاں پاؤں دھوئے اور یہ یقین کر لے کہ جناب میرا وضو ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تین چار پانچ منٹ سے وضو خانے پر بیٹھا ہوا ہے اور پانی گر رہا ہے، اور وہ اتنا تو اس کو یاد ہے کہ جناب اس نے وضو شروع کیا تھا. تو یہ وہم جب اس کے اوپر غالب آ جائے گا تو اس وہم کو رد کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو دھو لے اور کہیں جناب میں نے وضو کر لیا ہے. آپ دوسرے دن دیکھیں گے کہ شیطان پھر بہکائے گا اور وہ وسوسہ ڈالے گا، تو وہ اتنا سخت آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ پچھلے دن کے مقابلے میں اس وسوسے کا زور کم پڑے گا. تو لہذا یہ جو ہم ان توہمات کو اور اپنی طرف سے کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنا اور اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی میں کچھ صورتیں استخارے کی بھی چلتی ہیں. استخارہ شرعی اعتبار سے ایک بہت بڑی اہمیت کا متحمل ہے، اور استخارے میں سنت طریقہ وہی ہے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بندہ خود جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھے، اور صحیح بخاری مسلم میں جو استخارے کی دعا ہے وہ کرے، اور اپنے مطلوب کو لے کر وہ سو جائے ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن. اگر وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے خواب میں، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ استخارہ، کیونکہ باب استفاد سے ہے، اس کا معنی ہے کہ خبر طلب کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا سے مشورہ رہنا. تو یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ جو سنت کے اعتبار سے بالکل درست طریقہ ہے. لیکن وہ چیزیں جو نظام کائنات کے اندر ایسی چیزیں جو تحقیق اور تفتیش سے متعلق ہیں، تو پھر اسباب کو ترتیب دے کر پھر اس روحانی سلسلے کو اختیار کیا جائے. ہمارے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں علاج کے لیے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کرایا، کیا صورتحال ہے، کیا معاملات ہیں، شوگر تو نہیں آپ کو، کولیسٹرول تو ہائی نہیں ہوا. پہلے وہ رپورٹس دیکھ لی جائیں کہ جناب وہ آپ کے ساتھ طبی مسئلہ کیا متعلق. ہر مسئلہ روحانی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر مسئلہ گویا کہ طبی ہوتا ہے. بہت ممکن ہے کہ نظر بد کے دائمی ہونے کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ نظر بد کے دائم ہونے کی وجہ سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ نظر بد ہی سے ہو چکا ہو، آپ کی بد پرہیزی سے بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا جو ماہران علم اس کے اندر ہیں ان دونوں کی صورت ہے. جس طرح ڈاکٹر کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا ہمارے معاشرے کے اندر پنپتا ہوا مسئلہ ہے، جس طرح ہر ٹھیلے پر بورڈ لگائے ہوئے شخص سے آپ اپنی نبض نہیں چیک کراتے، نہ اس کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، تو ایک سادہ شعبہ ہمارے وہاں بابا گیری کا چل پڑا ہے. کیونکہ مارکیٹوں کے اندر کتابیں جو ہے کہ بزرگوں کے عملیات کی مل جاتی ہے، تو کل تک وہ کچھ اور کرتے تھے، آج انہوں نے دیکھا سستی شہرت اس میں لگ گئے، اور ہمارے لوگ دیوانہ وار ان کے پاس جناب پہنچنا شروع ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جب مشورہ یا علاج یا معالجہ کرتا ہے تو مکمل طور پر اس فن اور اس فن کے اصول اور تشخیص طبعی کے تمام تقاضوں اصول کو وہ ایک عرصہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ کسی مریض کو مشورہ دے سکتا ہے، اور مشورہ دینے کے بعد جو ڈائگنوز کرنے کے طریقے ہیں اس سے وہ کسی مسئلے کو اخذ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب مسئلہ روحانیت کہا جاتا ہے تو اس کو ہم قرآن و سنت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ جس بدبخت کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور جس کو قرآن و سنت کا علم نہ ہو، جو عالم دین نہ ہو، اس سے روحانی علاج کرانا ہی حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کرے گا، وہ آپ سے پیسہ لے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح میڈیکل شعبے کے اندر اس کے پاس وہ ڈگری کا ہونا ضروری ہے، تو جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں تو روحانیت کا معاملہ قرآن و سنت کے ساتھ متعلق ہے۔ تو ایک شخص جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا، یا وہ داڑھی منڈا ہو، یا جناب اس نے داڑھی رکھی بھی ہو لیکن نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو، یا نماز بھی پڑھتا ہو لیکن قرآن و سنت میں وہ عقیدہ نظریات اور ضروری عقائد جو ایمانیات سے متعلق ہیں اس کو وہ نہ جانتا ہو، تو وہ ہر چیز کو تعویذات، جنات، جادو کہہ کر وہ آپ کے نظریے کو متصادم کرے گا۔ تو جہاں پر جعلی ڈاکٹروں کے خلاف کام کیا جاتا ہے، وہیں ان جعلی باباؤں کے خلاف بھی کام ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں چیزیں فکری نفسیات کا باعث ہوتے ہیں اور خاندانوں کے اندر انتشار ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ مختصر سا آپ کی خدمت عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہیں پر رہتا ہوں، میرے گھر کے قریب پولیس اسٹیشن تھا، تو ایک دن میں پہنچا تو بہت زیادہ مجمع وہاں پر جمع تھا۔ تو میں نے کانسٹیبل صاحب سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جناب ایک چوکیدار کو پکڑ کے لائے، اس نے چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، تو کیا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا؟ کہ نہیں رنگے ہاتھوں ہی پکڑا گیا، تو نیچے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا اس نے چوری کی ہے؟ تو کہا جس کے گھر چوری ہوئی ہے نا، ان کے پیر صاحب نے کہا اس نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب نے اس شیخ سے کتنے پیسے لیے تھے؟ اس غریب پر آپ رحم کریں۔ میں نے اس بندے سے بات کی، اس نے کہا جی مجھے تو خبر بھی نہیں کہ تالا کس نے توڑا، کام کس نے کیا۔ میں البتہ یہ کہ نماز پڑھنے گیا تھا، واپسی بات آئی۔ میں نے کہا اس پیر سے ہم مل سکتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا علم آ گیا کہ جناب جو ہے معافی ضمیر پر اور عدالتوں کے نظام پر گواہوں کے نظاموں کو پامال کر کے وہ ڈائریکٹ تہمت کی رسم بنا رہا ہے، کیونکہ گواہوں کے ذریعے اگر گواہی سامنے آئے اس کو تو آپ قطعی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہزار بدگمانی میرے دل میں آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بدگمانیوں سے قطعی حکم لگا دینا تو یہ شریعت میں حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے استخارے میں آیا کہ جناب اس نے چوری کیا، تو اس قسم کا استخارہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس پر عمل کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ جو چیزیں فیکٹ سامنے موجود ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ تہمت والی چیزیں یہ صرف اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کسی بابے کا نہیں ہے۔ یہ سن لیجیے آپ، میں بہت اعتدال میں وہابیت کی شرارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بڑے توازن کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے دل کے حکم پر فیصلہ دینا، یہ الگ بات ہے۔ حضرات اولیاء کاملین، یہ آج کل کے پھرنے والے جس کو آپ غوث بھی کہہ دے، کتب، میری مراد ان سے نہیں ہے، میری مراد ان سے جو گنبدوں میں آرام فرما رہے ہیں، سمجھ لیجیے، میں ان تصورات سے بیزار ہوں۔ کتب اور غوث سے نیچے تو کسی کو سند نہیں دی جاتی، اگر چار اس کے ساتھ بندے چل رہے ہیں تو اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں بنتا، تو یہ ساری توہمات کی صورت بنتی ہے۔ لیکن جو مزاروں کے اندر موجود ہے، جو مسلم اولیاء ہیں، ان کے بارے میں ضرور نظریہ عرض کروں گا۔ جو وہابیت کچھ بھی ہے کہ ان کے بارے میں اجلہ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نور سے ان کا دل بھی اتنا منور ہو جاتا ہے کہ اصل صورت بندے کی ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن بتانے کا وہ بھی حق نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی ولایت کے اعتبار سے خفا ہے، کیونکہ بتانے کا جو حق ہے یہ نبی کا ہے جو بغیر گواہوں کے ہے۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے نے چوری کی ہے اور سامنے گواہ مل گئے، سامنے وٹنس اس کے آگے، فیصلہ دے دیا جائے، یہ بات ہے۔ ایک ہی قسم چوری کی ہے، اس کے دل میں کیا ہے، تو ظاہر پر حکم دینا یہ قاضی کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے، چاہے اگلا صحیح گواہی دے رہا ہے یا غلط گواہی دے رہا ہے، گواہی جیسی ہوگی فیصلہ ویسا دیا جائے گا، یہ عند اللہ چھوڑ دیا جائے گا، شریعت مطہرہ ظاہر کو دیکھتی ہے۔ لیکن قلبی ارادوں کے اعتبار سے کہ سچا یا جھوٹا ہے، یہ اس پر فتویٰ دینا یہ نہ علماء کا کام ہے، نہ کسی ولی کا کام ہے، نہ کسی پیر صاحب کا کام ہے۔ اگر دل پر کسی نے حکم دیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے، اور علماء نے لکھا کہ حضرات انبیاء میں بھی یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ ظاہر پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، باطن پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جس کی ایک مثال آپ سنیے، وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور پکڑ کر لایا گیا، تو کہا حضور اس نے چوری کی ہے، سرکار نے فرمایا اس کی گردن کاٹ دو، اس کی گردن کاٹو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے ہاتھ کاٹو، سرکار نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو، تو ہاتھ کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے پھر چوری کی ایک دفعہ، تو اس کی جو فقہ میں مرتب ہے کہ جناب اس کی ٹانگ کاٹی گئی، اس نے پھر چوری کی تو پھر جناب اس کی ٹانگ کاٹی گئی۔ اب حال یہ ہوا کہ ٹانگ ہاتھ سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ منہ میں چیزوں کو دبا لیتا تھا، اور اب حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا تھا، اب دور خلافت جو چل رہا تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تھا، صدیق اکبر کے دور میں پھر وہ پکڑا گیا تو تازیرن یعنی اس نے اتنا معاملہ خراب کر دیا تھا کہ حدود کے اعتبار سے نہیں، تازیرن حضرت قاضی جو تھے اس وقت حضرت زید بن ثابت، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جناب اس کو قتل کیا جائے۔ جب قتل کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اس کو لایا گیا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا فتنہ ہوا ہے اور تازیرن اس کو قتل کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر نے اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا او تیرے بارے میں تو میرے آقا سے ہی فرماتے تھے، اب آپ دیکھیں اس کے قتل کرنا ہے ڈھائی سال کے بعد اور حضور نے پہلا حکم فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اس کو قتل تو نہیں کیا جاتا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ باطن پر حکم دینا یہ حضور کا کام ہے۔ غزوہ احد کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکریمہ ایک صحابی کے سینے پر چڑھ گیا اور خنجر سے اس نے صحابی پر وار کیا اور انہیں شہید کیا، سرکار مسکرا رہے تھے تو اس انصار کے لوگوں نے کہا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا اس کے درد پر نہیں مسکرا رہا، اس قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں، یعنی جو قتل کر رہا ہے مجھے اس پر بھی مسکراہٹ آ رہی ہے اور جو قتل ہو رہا ہے اس پر بھی مسکراہٹ آ رہی ہے، اب جو سینے پر چڑھا ہوا وہ کافر ہے اس پر مسکراہٹ کیوں ہے، اور جو شہید ہو رہا ہے اس کی مسکراہٹ تو سمجھ میں آتی کہ جنت میں اس کو شہادت کا رتبہ مل رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دونوں پر مسکراہٹ کیسے؟ فرمایا دونوں جنت میں ایک ہی محل کے اندر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ٹھیک اس کے چار سال کے بعد اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف حکم جو ہے یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے کہ آپ دل کے امور پر فتویٰ دیں گے، اس کے علاوہ عدالتی نظام، اس کے علاوہ ججز کا نظام، اس کے علاوہ انتظامی امور اور وہ بھی جو بھی قوم کے پاکار اور معتمد ہیں ان کے لیے ذریعہ وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ ظاہری طور پر پیش فرماتی ہے، وٹنس، گواہ، رپورٹس، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھاتے رکھا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جو شریعت نے جس کو نفع یا ضرر کا کاز اور سبب نہیں بنایا ہے، کیونکہ اگر وہ بات کرے گا تو اس سے توہمات پھیلا ہوگی کہ نہیں آپ جناب جو ہے کہ بلی آپ کے آگے سے گزری آج آپ نہیں جائیے گا، تو ایسی بات شریعت مطہرہ میں ذکر نہیں کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ذکر نہیں کی، اس لیے حضور نے فرمایا کوئی سفر منحوس نہیں ہوتا، فرمایا اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی، عورت میں جس سے بندے کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں، جس سے بندے کا زیادہ تعلق ہوتا، عورت سے، سواری سے، کہ جس سے بندے کا زیادہ رہن سہن اور معاملات ہوتے ہیں، تو سکا فرماتا ہے کہ نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، نحوست ہوتی تو مکان میں ہوتی، نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی۔ ایک تو اس کا معنی یہ کہ ان تینوں میں نہیں تو اس کا مطلب کسی چیز میں نہیں، ایک بات۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ علماء نے کہ عورت کی نحوست یہ کہ وہ زبان درازی کرے، ایک بات، اور مکان کی نحوست یہ کہ اس کے پڑوسی اچھے نہ ہوں، اور اچھے نہ ہونے سے مراد کہ بد عقیدہ ہو، اس کے بعد بد اخلاق ہو، کیونکہ بد اخلاقی سے بڑا نقصان بد عقیدگی کا ہے۔ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا جو پڑوسی ہیں حقوق پڑوسی کی، میں نے کہا جس نے تیرے کو پڑوسی کے آداب بتائے نا اس کو کہنا پہلے عقیدے کے آداب بتا دے، کیونکہ پڑوسی کے ادب کے اوپر مصطفیٰ کا ادب ہوتا ہے، پڑوسی کی تعظیم کے اوپر مصطفیٰ کی تعظیم ہو، جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے وہ بس ایسی آپ کے فلیٹ کے ساتھ رہ رہا ہے اس پر پڑوسی کے حکم جاری نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تمیز ذرا آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس اعتبار سے کہ عورت اگر دراز یعنی زبان دراز ہے، لیکن میری اسی بات کو پکڑ کر کوئی اپنی بیویوں کے لیے تہمت یا بری نیت نہ رکھے، یہ تو ایک خسرت کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر ہے جو اگر آپ الگ سے پڑھیں یا مطالعہ کریں یا ملاقات کریں تو پھر ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن میں ایک صرف شک بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ان تینوں میں نحوست نہیں، اور ایک اگر نحوست ہے تو اس اعتبار سے کہ بیوی علیاذ باللہ بدچلن ہو، یا جناب اب یہ بد چلنی بھی شوہر کے دماغ کا مالی خولیاں نہ ہو، اس کی دماغی مرض نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں لہٰذا مجھے ساری باتیں پتہ چل جائے، تو ایسے پاگلوں شیخ الاسلاموں کی باتیں بھی نہیں سنی جاتی۔ یہ تو سنا تھا کہ کوئی عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے، یہ پہلا شخص آیا جو کہتا ہے میں مغرب کے وضو سے فجر پڑھ لیتا ہوں، تو ایسے پاگلوں کی باتیں بھی نہیں پوری جاتی، شوہر اگر اتنا پاگل ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی پر اگر تہمت لگاتا تو اس میں وہ ساری چیزیں وٹنس کے اعتبار سے موجود ہے۔ ایک، حضور نے فرمایا یہ اگر ہے تو یہ نحوست ہے، پڑوس اگر خراب ہے، چور ہے، بدعقیدہ ہے تو یہ نحوست ہے، اور سواری یہ ہے کہ وہ آدھے راستے چلتی ہے بند ہو جاتی ہے تو یہ نحوست ہے، فرمایا اس کے علاوہ کسی چیز میں نحوست نہیں۔ تو سفر کے مہینے میں بلی آگے سے گزر گئی، اس کی یہ اس جو تمام چیزیں ہیں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک، کیونکہ ظاہر سے مطلب جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ پورے ہفتے میں جو اس زمین کے اوپر، زمین کے نیچے تو سب بولتے ہیں لیکن اس زمین کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیا جائے تھوڑا، تاکہ معاملات، کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں اور ابھی آسمان سے تو مار چکے ہیں، اب زمین کے اوپر ہیں، بعد میں زمین کے نیچے جائیں گے، اللہ عافیت فرمائے. لیکن جب تک زمین پر ہیں تو کچھ معاشرت کے آداب بھی ہیں. تو سوشل میڈیا اس وقت بڑا کام کر رہا ہے اور بڑی اچھی چیزیں ہیں, وہ لوگوں کے لیے علم اور نالج کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مثال بھی ایک چھری کی مانند ہے کہ اس سے آپ سبزی کاٹیں یا کسی کو قتل کریں, معاذ اللہ, اس میں چھری کا قصور نہیں, آپ کے ارادے کا ہے. تو چاہے فیس بک ہوں یا واٹس اپ ہوں یا سوشل میڈیا کی چیزوں, یہ اچھی چیز ہے. آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, میں نے گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا ہے, ایک بہت بڑا بدبخت قسم کا تبلیغی ہے, جنید جمشید نام اس کا ہے. اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بڑی گندی باتیں کی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں تیاری کر رہے ہیں, میں نے اس سے رابطہ بھی کیا, اس کی جماعت سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آ جائیں اس مسئلے میں, اگر بات کریں کہ یہی بات اگر شیعہ کریں تو کافر ہو جاتے ہیں, اور یہی تمہارا پاجامہ گھٹنے تک گھسیٹنے والا تبلیغی کرے تو کچھ نہیں ہوتا. تو ہم اس جمعے کے اجتماع میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کا کلپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھیج رہے ہیں, میرے پاس کوئی 100 کی تعداد میں موجود ہے, یعنی لوگوں نے بھیجا ہے. اس میں اس نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ حضور سے توجہ چاہتی تھی, جبکہ یہ بات خود ایک منفی کانسیپٹ کے اعتبار سے, وہ حضور سے توجہ چاہتی تھی, کبھی سر پر کپڑا لپیٹ کر لیٹ جاتی تھی, یعنی بہانہ کرتی تھی معاذ اللہ کہ حضور مجھے توجہ دے. وہ سرکار جب ان کے پاس گئے اور کہا عائشہ اگر اس مرض میں تو مر جائے, تیرا نبی تیرا جنازہ پڑھائے, تو کہا حضرت عائشہ نے دوپٹہ اٹھا کے پھینکا اور بیٹھ گئی کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور تم اور عورتوں کے پاس جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ انداز سید عائشہ کے لیے درست ہے؟ اور آگے وہ جملہ کہتا ہے, یہ جملہ, یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے, پوری دنیا سن رہی ہے اور یہ سب جانتے, اس میں 80% لوگوں کے پاس وہ ویڈیو ہے, اس لیے میں جمعے کے فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, تمہاری ماؤں سے زیادہ عزت سید عائشہ صدیقہ کی ہے. تمہاری ماں کے لیے اگر کوئی جملہ یہ کہے کہ تمہارے باپ کی وہ توجہ جاتے ہوئے ڈرامہ کرتی تھی تو تمہیں غصہ آئے گا. تو سیدہ عائشہ امت کی ماں ہے. سرکار نے فرمایا میری عائشہ ساری روئے زمین کی عورتوں پر اتنی فضیلت رکھتی ہے جیسے کھانے میں شریر سارے کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے. سرکار نے سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا کہ میری بیوی ام سلمہ سنو, عائشہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کے ساتھ میں لحاف میں بھی ہوں تو خدا وہی نازل فرماتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو تبلیغی جماعت کے یہ جاہل ملا جن کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بیان کرنے, نبی کے علم کی بات کرتے ہیں تو بچوں سے تشبیہ دیتے ہیں. کچھ دن پہلے تاریخ جمیل کا کلپ آیا, اس نے کہا جی حسین بڑا پاگل تھا, اور اس پر الحمدللہ اس فقیر نے خبر لی تو ایک دن میں 90,000 ویورز اس پر آئے ہیں. یعنی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ, اور اس پر کچھ لوگ کہنے لگے آپ نے ایسی بات کر دی. تو میں کہتا ہوں وہ تبلیغیوں اور رائیونڈیوں, اگر کوئی تمہارے باپ کو پاگل کہے تو تمہیں برا لگتا ہے, حسین ابن علی کو جو پاگل کہے پھر بھی تمہارے دل میں اس کی محبت رہتی ہے. یہی فرق دیوبندیوں کا اور یہی فرق اہل سنت کا ہے. آپ کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کو پاگل کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں. میں نے کہا جس قرآن نے ان کی رایت تطہیر اتاری ہے ان کو پاگل کہنے والا بھی اگر تمہارا مقتدی ہو سکتا ہے تو تم پر بھی خدا کی لعنت ہو, تمہاری جماعت پر بھی خدا کی لعنت ہو. آپ کہیں گے گالی دے رہے ہیں آپ, میں نے کہا نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. کتاب القدر ترمذی میں حدیث ہے, سکا فرماتے ستتن لعنہم اللہ ولعنتہم, فرمایا 6 وہ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا اور میں مصطفیٰ بھی لعنت کرتا ہوں, جامع ترمذی میں ہے. ان چھٹے میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا والمستحل من عطرتی, جو میری اولاد کی بے ادبی کرتا ہے اس پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور میں مصطفیٰ بھی لعنت کرتا ہوں. تو رائیونڈیوں, تم رائیونڈ جا کر نبی کے طریقے کو سنتے ہو نا, تو اب ان پر لعنت کرنا آپ پر گویا کہ ضروری ہو گیا. آخری جملہ اس بدبخت نے یہ کہا معاذ اللہ حضرت عائشہ پر کہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگانے والوں, یہ بات کی بات ہے, تم اگر ام المومنین کی بے ادبی کرو تو تم مسلمان, شیعہ کرے تو کافر. ہمارے نزدیک چاہے بے ادبی شیعہ کرے یا غیر شیعہ کرے, جو ام المومنین کی بے ادبی کرے گا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جملہ اس نے یہ کہا کہ پتا چلا کہ حضرت عائشہ اتنی عمر حضور کے ساتھ رہی لیکن عورت نبی کی صحبت میں رہ کر بھی اس کی عادت نہیں بدلتی. یہ جملہ کہا ہے اس نے, کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا میں ایک مسلمان ہوں, مجھے آپ کی توسط سے گناہگار کو مسلح ملا ہے, آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یعنی اللہ کے دین کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. میرا یہ اخلاقی ایمانی فرض تھا کہ میں جمعے کے دن اس بات کا پرزور مذمت کروں اور اس پر میں احتجاج کروں. اب اس احتجاج کو آپ سبحان اللہ کے ذریعے ریکارڈ کرائیں گے اور میں حضرت ام المومنین کی فضائل میں شان میں عظمت بیان کرتا ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث ہے کہ روئے زمین پر میری عائشہ کو تمام عورتوں میں ایسی فضیلت ہے جیسے اچھے کھانوں میں شریر کو فضیلت ہے. جو سبحان اللہ نہیں کہتا مسجد سے اٹھ کر چلا جائے. تمہارے نخرے سے اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ میں سیدہ عائشہ کا ادب کروں. بولیں سبحان اللہ. لہذا اس بات کی مذمت ہم کرتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں دیوبندیوں, تمہارا مولوی حسین کو پاگل کہے تم مذمت نہیں کرتے، وہ سیدہ عائشہ کو مکار کہے تم مذمت نہیں کرتے، ہم میلاد کا چراغا کرنے، حسین ابن علی کا شربت بنانے تمہیں مرچیاں لگتی ہیں، تو میں پھر کہوں گا کہ تم پر خدا کی بھی لعنت ہو، تم پر رسول اللہ کی بھی لعنت ہو، تم پر ہر نبی کی لعنت ہو، اور پھر میں کہوں یہ گالی نہیں ہے، یہ حضور کا فتویٰ ہے، لعنہم اللہ ستۃ لعنہم اللہ ولعنتہم، فرمایا چھ وہ ہیں جس پر خدا بھی لعنت بھیجتا ہے، میں مصطفیٰ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور وہ ہے جو میری ازواج اور میری اہل بیت کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے تبلیغ لینا اس لیے حرام ہے کہ یہ مولوی نہیں ہوتے، جب مولوی نہ ہو پوری زندگی وہ عورتوں کے ساتھ ناچتا رہا، آج وہ تبلیغی جماعت کا مبلغ بنا ہے، تو میں آپ سے صرف پوچھتا ہوں اس بات کو سن کر، اس بات کو سن کر کیا آپ کا دل خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ اب اگر تمہیں ان مولویوں سے محبت ہے تو یہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر تمہیں اللہ والوں سے محبت ہے تو تمہارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ میری کوئی تنظیم ہے، نہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، تم اگر سیٹھ ہو تو میں سید ہوں، تم جیسے ہزار سیٹھ میرے جوتے صحیح کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی پیسے کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف میں نے شرعی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب میں امہات المومنین کے نام کا نعرہ لگاؤں گا، آپ زندہ باد کہیں گے، امہات المومنین، امہات المومنین، اور اس فارم سے میں کہتا ہوں، میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں تبلیغی جماعت کی جماعت کو، کبریا مسجد، مکہ مسجد، عثمانیہ مسجد، تم میں کسی مرد نے اگر مرد جنا ہے تو یہ فقیر جو سید عائشہ کی گلی کا آدنا کتا ہے، یہ تمہیں پھاڑنے کے لیے تیار ہے، تمہاری تبلیغی جماعت پر ہی لعنت ہو۔ ازواج مطہرات، بولیے سبحان اللہ، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات۔ تو تمہارے لیے یہ ضروری تھا، اس بات پر غور کرنا ہے، مرنا حق ہے، جمعہ کا یہی اعتبار ہے، جو گردن نیچے جھک کر بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نمازیں مقبول نہیں ہے، کہ منافق کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی، نمازیں اس کی مقبول ہوتی ہے جو حسین ابن علی جیسی نماز پڑھتا ہے، ابن زیاد جیسی نماز نہیں پڑھتا۔ گردن نیچے نہ کرنا، میں نے تمہارے سر پر چڑھ کر بات کی ہے، اگر تم میں غیرت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرنا، دلائل سے بولو گے دلائل سے بات کروں گا، کیونکہ میرے منہ کی اگر چمڑی کی کھال بنا کر اسے جوتا بھی بنایا جائے تو میں کہتا ہوں سیدہ کا پاؤں اس سے بھی قدر والا ہے کہ میرے چہرے کی کھال سے بھی ان کا جوتا نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کا جوتے پر لگڑا ہوا چمڑا وہ میرے سر پر اگنے والے اور میرے منہ پر اگنے والی داڑھی کے بال سے بھی زیادہ تقدس رکھتا ہے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔